الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
صلوا على الحبيب.
اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. ماہانہ یہ درس بعنوان درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق اور اس کے فضل سے منعقد ہے، اور اس کے اسباب اور اس کے محرکات، اس کے داعیات اور اس کے اغراض پر ابھی آپ نے مختصر طور پر اعلان کی صورت میں اس دروس کے سلسلے اور تسلسل کی وجہ بھی آپ نے سماعت فرمائی. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اس سے پہلے بھی سلسلے کے عنوان سے پے در پے 100 کے قریب دروس ہو چکے ہیں، اور اس میں اس بات سے جاننے کی کوشش کی گئی قرآن و سنت اور اسلاف نے اور اکابر امت نے اس آفاقی نظام اور اس مکمل نظام یعنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیمات ذکر کی ہے، اس سے ہم نے پڑھنا سمجھنا کا یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس پر متعدد دروس جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ گزشتہ نشستوں کے اندر ذکر کیے گئے. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نظام ہے جو انسان کی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط اور مکمل ہے، چاہے وہ انسان کی باطنی ضرورت ہو یا اس کی ظاہری ضرورت ہو. باطنی ضرورت کے چاہے وہ مثبت پہلو ہوں یا منفی پہلو ہوں، اور ظاہری ضروریات کے بھی جو مثبت اور منفی پہلو ہے، اس میں فرق کے ساتھ ساتھ دونوں کی اہمیت اور پھر ہماری طبیعت اور ہماری لیے دنیا و آخرت میں نجات کامیابی، کامرانی اور عزت کے جو ذرائع ہیں، ان تمام شعبوں پر مکمل طور پر اگر کوئی نظام گفتگو کرتا ہے تو وہ بغیر کسی تعلی اور مبالغے کے، حق یہ ہے کہ وہ نظام مصطفیٰ ہے. نظام مصطفیٰ نظم زندگی کو مکمل کرتا ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا. طرز زندگی کے ایک ایک خطوط کو جو انبیاء لے کر آئے ہیں، اور وہ اجزاء کے طور پر جو مکمل نظم تسبیح کے دانوں کی صورت میں تھا، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام اور آپ کے قلب منیر پر اترے ہوئے قرآن مجید اور آپ کی مبارک اور پاکیزہ اور معصوم سیرت سے اس کی تشریح نے اس جز کو کل کا درجہ عطا فرمایا اور اس نظام کو مکمل کیا. اندر کی ضرورت ہو یا باہر کی ضرورت ہو، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، ہم کون ہیں، کیوں ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، ان تمام تقاضوں اور ان تمام سوالوں کے جوابات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نظام دیتا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے. اس عمل کے فوائد جو دنیاوی ہے وہ بھی واضح کرتا ہے، اور جو اخروی ہے وہ بھی واضح کرتا ہے. اور اس نظام کو چھوڑنے کی جو برائیاں ہیں، اس سے دنیاوی طور پر کیا پسپائی اور ہمارے لیے دنیاوی طور پر کیا کمزوری اور کیا فساد اور بربادی ہو سکتی ہے، اور آخرت میں کیا بربادی ہو سکتی ہے، اس سقم، اس خرابی کی وجہ کو بھی ذکر کرتا ہے عقلی تقاضے سے اور نقلی تقاضے سے، اور اس دونوں نظاموں کو مکمل طور پر بیان کرتا ہے. لہذا اسی چیز کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں، اور یقیناً اس پر ہم نے مکمل دروس کیے ہیں، کیونکہ درس نظام مصطفیٰ ہے، بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کرنا بھی پڑتا ہے تاکہ ہم اس نظم کے تسلسل کے ساتھ جڑیں. انسان کو اللہ نے مکمل پیدا کیا ہے، اس فرق سے ہٹ کر کے وہ مومن ہے یا کافر ہے. باطنی ساری صلاحیتیں، خوبیوں کو لینے کی اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور فساد اور برائیاں اور برے اخلاق سے تنفر اور نفرت کی خصلت بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. انسان ایک مکمل نظام لے کر پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کا اطلاق کرنے کے لیے، اس کی تنفیذ کرنے کے لیے اسے ضرورت پڑتی ہے کامل ایک نظام کی، ایک استاذ کی، ایک منشور کی یا پھر استاذ کی. اور اسی استاذ اور اسی منشور کو مذہب کہا جاتا ہے، یعنی دہریت یا اقلیت کے وادیوں اور اس اندھیروں میں بھٹکنے والے جو مذہب کا انکار کرتے ہیں. کچھ دن پہلے میں ملک سے باہر تھا، اور واشنگٹن کے اندر مجھے ایک دوست ملے، ایک تقریر کے دوران کہا کہ یہ ملحد ہیں، دین سے منکر ہیں، تو آپ کچھ گفتگو کریں. میں نے گفتگو کی، اس کے بعد وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے جناب میں ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا. میں نے کہا یہ بھی ایک مذہب ہے، یہ جو آپ انکار کرتے ہیں یہ بھی ایک مذہب ہے، اور جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک مذہب ہے. ہم سے آپ یہ بات کیجئے کہ انسان کا گزارا مذہب کے بغیر نہیں ہو سکتا. مذہب ان اصول کو کہتے ہیں جس پر انسان اپنے جذبات کو استوار کرتا ہے، لا کر رکھتا ہے. مذہب بمانا وہ راستہ کہ انسان کی خواہشات اور انسان اپنی مرضی اور اپنی کامیابی کی منزل کو جس سڑک پر لا کر کھڑا کرتا ہے، اس سڑک کا نام مذہب ہے. اب جو انکار کرے وہ بھی ایک مذہب ہے، اور جو اقرار کرے وہ بھی ایک مذہب ہے، تو مذہب سے چھٹکارا تو نہیں ہو سکتا. وے آف ڈائریکشن. تو انسان مذہب سے باغی نہیں ہو سکتا. پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کر، جو فلاں مذہب کو نہیں مانتا تو نہ ماننا بھی تو ایک مذہب ہے، اور تسلیم کرنا بھی ایک مذہب ہے. اس سے ہٹ کر کے وہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے، لیکن اس نے کسی قانون کا اپنے آپ کو پابند کر دیا نا، تو کسی قانون کا پابند کر کے اپنے آپ کو اس طرف چلانا، اسی کو تو مذہب کہتے ہیں. تو لہذا مذہب انسان کی وہ تعبیری شکل کا نام ہے، انسان کے لیے نظام کی اس تشکیلی نظم کا نام ہے. اور آسان کر دوں اس کو تو یوں سمجھ لیجئے کہ مذہب جو ہے وہ اس راستے کا نام ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ نے انسان کے اندر دی ہے، تو وہ اپنے سامنے سے پرنسپلز، ایسے اصول رکھنا چاہتا ہے کہ جن پرنسپل اور اصول کے سامنے وہ اپنے ہر جذبات کو لا کر رکھے. تو جو پرنسپل، اصول، جو ڈائریکشن سامنے جو اس کو ملتی ہے، اسی کو مذہب کہا جاتا ہے. لہذا میں نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی، میں اس کی طوالت میں نہیں جاتا، صرف آپ کو عنوان یاد دلا رہا تھا تاکہ ہم آگے چلیں اور طبیعت ہماری خود راضی ہو دین کی طرف آنے کے لیے. میں چاہتا تو اوپر سے آپ کو فضائل ذکر کر دیتا، جس کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے، سننا بھی اجر ہے، فائدے سے خالی نہیں. لیکن یہ نظام مصطفیٰ ہے، نظام مصطفیٰ وہ واحد نظام ہے جو طبیعتوں کو خود تیار کرتا ہے اللہ کی فرمانبرداری کی طرف. یہ وہ نظام ہے جو باطن کو برنگیختہ کرتا ہے، جو طبیعتوں کے اندر خود شوق پیدا کرتا ہے. جیسے پیاس آپ کو لگتی نا تو اندر سے شوق پیدا ہوتا ہے پانی کے لیے، تو پھر پانی چاہے میل دور بھی ہو تو آپ کے پاؤں تھکتے نہیں، اس کی پیاس اور مٹھاس نہ بھاگتے ہیں. تو یہ جو طلب ہے، یہ جو اندر کی طلب ہے، نظام مصطفیٰ وہ نظام ہے کہ خارج کی تعلیم نہیں پیدا کرتا بلکہ اندر سے طلب کو بھی بیدار کرتا ہے، اور طلب بیدار ہو جائے تو مرشد مل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی مرشد نہیں ملتے، تو میں نے کہا جی آپ میں طلب نہیں ہے، کیونکہ کنواں اسے ملتا ہے جسے پیاس لگتی ہے، جس کو پیاس ہی نہیں لگی اس کو پانی کی کیا قدر. تو مرشد کو ڈھونڈنے سے پہلے اندر طلب پیدا کریں، طلب ہوگی تو مرشد مل جائے گا. مرشد تمہارے قریب ہی ہوتا ہے لیکن تمہیں جستجو اور طلب نہیں ہوتی، اس لیے تم ہر چیز کو گنوا دیتے ہو. لیکن اگر میں اور آپ اپنے اندر طلب قبول کریں رب کی رضا کی، اس سے ملنے کی، اس سے جڑنے کی، اس کے قریب ہونے کی، تو بالکل دن یہ کیسے ہو سکتا کہ ہدایت مخفی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرشد چھپا ہوا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت کے راستے چھپے ہوئے ہوں. اگر ہدایت کے راستے چھپے ہوئے ہوتے تو پھر اللہ رب العالمین اتنا بوجھ انسان پر ڈالتا کیوں؟ تو فرمایا انا علینا للہدا، کی ہدایت کو پھیلانا ہمارے ذمہ ہے، تو جس کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر لیا ہے اس کو اتنا مشکل تو نہیں بنایا، اس کو تو سب سے آسان بنا ہے. سزائیں اس لیے زیادہ رکھی ہے کہ اتنی آسان چیز کو تم چھوڑ کر اس طرف آ گئے. زلالت، خباست، بددینی، برے خصلت کی طرف جانے میں آپ کو بڑی مشقت ہوتی ہے، خیر کے کام میں آپ کی طبیعت میں کوئی مشقت نہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم نے اس بات کو آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے، بار بار ریپیٹ کیا ہے، اور یہ ریپیٹ کرنا کسی چیز کو گویا کہ پھیلانا نہیں ہے بلکہ آپ کے سادے ذہنوں کو مستمع کرنے کے لیے بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مذہب کی انسان کو جو ہے وہ ضرورت ہے. مذہب اس راستے کو کہتے ہیں جس پر اپنے جذبات کو لا کر ڈالتا ہے اور اس چیز کو لے کر چلتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نظام اور دستور زندگی، منشور زندگی، جیسا تحریک تنظیم بنتی ہے تو وہ جس ہدف کو پانا چاہتی ہے تو چار سمجھدار لوگ بیٹھ کر اس کے منشور کو بناتے ہیں. اب اس منشور کی امپلیمنٹ کیسی ہوگی اس کے سلیقے بعد میں آگے چلتے ہیں، پھر اس کے نمائندے بنتے ہیں. تو اللہ نے جو ہدایت کا ذمہ اپنے کرم پر لیا ہے تو اللہ خود بندوں کا خالق ہے، کس چیز پر ورائے راست پر آ سکتے ہیں، کس چیز پر گمراہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو میں نے کہا جی انسان بھی کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کس چیز سے ٹوٹے گی، کس چیز سے جڑے گی. تو جب انسان اپنی پیدا کردہ تخلیق میں اتنا ماہر ہے تو اللہ رب العالمین تو خالق حقیقی ہے. تو لہذا عقلی طور پر سمجھیے تاکہ شبہات ختم ہوں اور ہمارے اندر جستجو اور طلب پیدا ہو. ہم دین سے اس لیے دور رہتے ہیں میرے دوستو، یا سن اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اندر سے ہمارے کچھ سوالات اٹھتے ہیں جس کو ہم پراپر طور پر جواب نہیں دے پاتے تو پھر ہم گمسم ہوتے ہیں اور پھر گناہوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں. لیکن اگر بر وقت اس اندر سے اٹھنے والے سوالات کا جواب مل جائے تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور جو مطمئن ہو جائے تو نہ اسے شراب پینے کی ضرورت ہے نہ گناہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. جس کا پیٹ بھر جاتا ہے پھر تو اس کو کھانے کی ضرورت نہیں رہتی، جس کی پیاس بجھ جائے اس کے آگے آپ فالودہ رکھ دیں ٹھنڈا اس کو ضرورت نہیں رہتی. تو جب اندر کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو پھر گناہ کی طرف انسان نہیں جاتا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیا ہوا نظام انسان کی باطنی ضرورتوں کو مکمل کرتا ہے. اندر سے اٹھنے والی جو سلو، اس کو میں تھوڑا سمرائز کروں اور آسان کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ہدایت کا فروغ اپنے ذمہ کرم پر لیا تو اس کو ٹھنڈی ہواؤں سے زیادہ خوشبودار اور نرم کیا. آپ جس چیز کو آسانی سے آسان کر کے پکڑ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، ایکسپٹ کر سکتے ہیں، اس ہدف کو اچیو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آسان ہدایت ہے. کسی بھی چیز کو اگر آپ یہ نقطے پر رکھیں کہ جناب یہ سب سے آسان کام ہے تو آپ تحقیق کریں گے اس سے آسان کام ہدایت ہے، اللہ کی طرف آنا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر بوجھ نہیں ڈالا، ہدایت کے کام کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ اس کو لینا مشکل نہیں. آپ کہیں گے جی آپ ہمیں کیا خامخواہ اس بات پر الجھا رہے ہیں،
ہدایت کہاں سے آ رہے ہیں؟ لوگ گناہوں کی طرف چلتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، تو پھر کہاں سے ہدایت آسان ہے؟
تو دیکھیے بھائی، انسان چاہے مومن ہو یا کافر، ہدایت اتنی آسان ہے کہ اس سے خود پوچھ لو کہ جب تم گناہ کے کام کرتے ہو تو آپس میں جھگڑا کرنا پڑتا نہیں پڑتا؟ جب تم گناہ کے کام کرنے جاتے ہو تو تمہاری طبیعت بے چین نہیں ہوتی، تمہیں اندر سے کوئی روکتا نہیں، کوئی بھی ہو، تمہیں ایک آواز اور صدا نہیں آتی کہ نہ کرو یہ بات، مومن ہو یا کافر ہو. بتا، تمہیں جھگڑ کر ان تمام گلوں کو گھونٹ کر، ان آوازوں کو روک کر اس طرف جانا پڑتا ہے؟ کہاں کہ جب نیکی کا کام ہوتا ہے جو کرنے کے لیے کوئی آپ کو پریشانی ہوتی ہے؟ کہ نہیں. تو ہم نے کہا یہی تو ہدایت آسان ہے. یہ بہت بنیادی بات ہے جس کو میں اکثر اپنے درس میں پیش کرتا ہوں. یہ بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ آگے کی گفتگو ہم نہیں کر سکتے. یہ اصول ہے کہ انسان فطرتاً بدبخت نہیں ہے، وہ سعید ہے. اس بات کو تو میں کہتا ہوں پورے درس میں بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے کہ انسان اپنے آپ، اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف تو جانے کہ وہ ہے کوئی. تو انسان فطرتاً بدبخت نہیں، سعید ہے. انسان فطرتاً سعادت مند ہے، اس لیے اس کو نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے، برائی کرنے میں پریشان ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ برائی کرتا ہے لیکن اس کے لیے بڑی جدوجہد اس کو کرنی پڑتی ہے، بڑا اندر سے اپنے آپ کو تیار، اور بڑی مصیبتیں داخلی باہری باہر کی وہ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر جناب جو ہے کہ وہ اس برائی کی طرف جاتا ہے، اور برائی کرنے کے بعد بھی وہ چور ہے، چھپاتا ہے، اندر سے وہ پریشان ہوتا ہے، چھپاتا ہے. لیکن نیکی ایسی چیز ہے جس کو کرنا انتہائی آسان ہے، اور کرنے کے بعد وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو یہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے میرے دوستو قبولیت ہدایت کے لیے وہ آسانیاں پیدا فرمائی ہے کہ جو اندر سے وہ چیز خود بیدار ہوتی ہے. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام اور نظم عطا فرمایا وہ ایک مکمل نظم ہے. تیسرے مرحلے میں عرض کروں، دیکھو ہر انسان کو، میں نے پہلے اس پر پوری تفصیلی تقریر کی ہے، میں اس پر چند جملے کہہ کر آگے کی طرف جانا چاہوں گا کہ ہر انسان کو ضرورت ہے کسی ڈائریکشن کی، کسی استاد کی. ہر انسان یہ سمجھتا تھا، چار لوگ بہن بھی بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی کوئی ایک نظم بنائے، کوئی ایک دستور بنائے، جیسے ملک آئین بنتا ہے اور اس کے تحت جناب جو ہے کہ وہ آپ ملک کو چلائیں. لیکن بہت ممکن ہے اس میں کوئی ایسی پگ ڈنڈی ڈالی جاتی جس سے بنانے والے مستثنا ہو جاتے ہیں، کہ کبھی ہمارے گھر کی بات آ جائے تو ہم بچ جائیں، کبھی یہ ہو ایک ہی ہے. یا اگر وہ اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کریں تو بہت ممکن ہے کہ انہوں نے اگر 10 باتوں کے بارے میں انسانوں کے لیے ضابطہ بنایا ہے، اس میں سے بہت زیادہ 3 مار لیا. تو میں کہتا ہوں 6-7 صحیح ہوتے ہیں، 3 بالکل بھونڈے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں خود پریشان ہوتے ہیں، پھر ایک اور تبدیلی اس میں لانی پڑتی ہے. تو انسان جب ذہین انسان اور دانا انسان بیٹھ کر جب طرز زندگی اور منشور کو ترتیب دیتے ہیں تو اس کو زمینی مذہب کہا جاتا ہے، جیسے ہندو مذہب ہے. آسمانی مذہب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے منشور کو کسی بندے نے نہیں بنایا، کہ جس میں کوئی سقم اور خرابی ہو، وہ آسمان سے آیا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے آیا تو وہ مکمل مذہب ہے. تو آسمانی مذہب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دستور کو انسان نے نہیں بنایا، خالق نے بنایا ہے. اور جب خالق نے جب اس کو بنایا ہے تو اس میں نہ کوئی سقم ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خرابی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی سمجھ کے اندر کمی ہے کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا یا نہیں جان چاہ رہا. اسلام نے تو روز اول کو تعلیم کے لیے کہا تھا. اسلام وہ ہے جو ایک حق دیتا تو ایسے توازن سے دیتا ہے کہ وہ رس اور شربت بالکل برقرار رہتا ہے. یہ ہے نظام مصطفیٰ. کیونکہ جن لوگوں نے عورتوں کے حقوق پر بات کی وہ بھی اپنی نیت میں درست ہے کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کے حقوق مہیا کیے جائیں. جنہوں نے بچوں اور اولاد کے حقوق پر بات کی، میں کہتا ہوں بہت ممکن ہے کہ وہ نیک نیت تھے کہ اولادوں پر ظلم ہو رہا تھا، ان کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے ایک ضابطہ بنایا. جنہوں نے تجارت کے اصول بنا کر پوری دنیا کے اندر کیپیٹلزم کو نافذ کیا، وہ کسی بھی نیت سے تھے لیکن وہ مال جمع کرنا چاہتے تھے. لیکن آپ دیکھیے یہ سارا نظام جس کے لیے بنایا گیا تھا اس میں تو مکمل ہوا، لیکن اس نے معاشرے کو ڈسٹرب کیا اور معاشرے کو ڈیمیج کیا. یعنی بچہ تو محفوظ ہوا لیکن ماں باپ محفوظ نہیں، عورت محفوظ ہو گئی، شوہر اس سے محفوظ نہیں رہ سکا، شوہر محفوظ ہوا تو گھرانہ محفوظ نہیں ہو سکا، جوانی محفوظ ہوئی تو بوڑھے ماں باپ محفوظ نہیں رہ سکے. اور اگر آپ دیکھیں کھانے پینے کی چیز محفوظ ہوئی تو حیا اور کردار جو باطنی تقاضا تھا اس کی تکمیل نہ ہو سکی. آزادی ملی تو شرم و حیا جو اندر کا تقاضا تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا. جس نے اندر سے شرم و تقاضی کی تکمیل کی طرف بات کی تو ظاہری جو آزادی تھی وہ اس کی تکمیل وہاں پر نہیں ہو سکی. تو گویا کہ جس نے اگر تجارت کو فروغ دینے کی بات کی تو تجارت تو آ گئی لیکن معاشرے میں بے حیائی بھی آ گئی. اسلام وہ نظام ہے کہ جس نے جس شعبے پر بات کیا ہے اس ایک نظام میں وہ مکمل ہوتا ہے اور سائڈ والے کو ڈیمیج نہیں بلکہ اس نظام کے درست ہونے سے دوسرا والا خود درست ہو جاتا ہے. اسلام جہاں اولاد کے حقوق پر بات کرتا ہے تو اس اولاد کو حق دینے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا حق خود ثابت کرتا ہے. ماں باپ کا اگر حق ہوتا ہے تو اس سے اولاد اور گھرانے کا حق خود ثابت ہو جاتا ہے. اسلام جہاں تجارت کے حقوق کو بیان کرتا ہے تو پھر معاشرے میں بدمنی اور کرپشن یہ خود بخود وہ اتنا مضبوط نظام ہے کہ وہ اس کو ختم کر دیتا ہے. تو لہٰذا دنیا والوں نے درجنوں نظام بنائے جس کام کے لیے بنائے بظاہر اس کام کو تو فائدہ پہنچا لیکن اس کے علاوہ جو 3600 شعبے اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ ڈیمیج ہو گئے. اور اسلام کا نظام اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام وہ نظام ہے کہ جس نظام کو اس ڈھنگ کے ساتھ اس ترتیب کے ساتھ ظاہر سی بات اللہ نے بیان فرمایا ہے. اگر کوئی تاجر اپنے تجارت کے نظام کو صحیح کرتا ہے تو اس کا عبادت کا نظام بھی صحیح ہو جاتا ہے. آپ آزما کے دیکھیں جو اپنے عبادت کے نظام کو صحیح کرتا ہے اس کی فیملی کا نظام بھی صحیح ہو جاتا ہے. کوئی فیملی کا نظام صحیح کرتا ہے اس کے مارکیٹ کا نظام صحیح ہو جاتا ہے. اسلام ایک ایسا زبردست نظام ہے آپ کسی بھی ایک شعبے کو اس کے حق کے ساتھ ادا کریں اس کے ساتھ جڑے ہوئے 99 شعبے خود صحیح ہو جائیں گے. آپ سچے نمازی بن جائیں پھر دیکھیں آپ کم کیسے تولتے ہیں. آپ صرف سچے نمازی بن جائیں جو اس کی روح اور اس کے تقاضے ہیں اس کے ساتھ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں آپ ماں باپ کا ادب خود کرنا شروع کر دیں گے. آپ بچوں کی تربیت خود کرنا شروع کر دیں گے. آپ جناب جو ہے وہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی پڑوس بربریت دہشت گردی اور حق و باطل میں فرق خود کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ نظام ہے نظام مصطفیٰ جس کی تربیت میں جو ظاہری اسٹرکچر نظر آ رہا ہے وہ تو صورت ایک ہے لیکن پیچھے سے جو فکر دی جا رہی ہے وہ اتنی توانا ہے جو کسی مسئلے کو ڈس بیلنس نہیں ہونی دیتی ہے وہ بیلنس رکھتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اطاعت رسول. اطاعت رسول کے اس اصول کے تحت یہ فارمولے دیے جاتے ہیں اور اسی کو نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے. میں اسی تک اپنی بات کو رکھنا چاہوں گا ورنہ یہ پھر ایک تعارفی موضوع کی طرف چلے گا. لیکن کم سے کم میں اور آپ اس بات کو قبول تو کر رہے ہیں کہ ہاں اس نظام کو فالو کرنا اس کو نافذ کرنا ضروری ہے. آج ہماری بے چینی اور خرابیاں اسی وجہ سے ہے. اور جس طرح دیکھیں وہ کتنی مبارک حدیث ہے کہ صرف اس نے جھوٹ چھوڑا تو اور معاملے خود ٹھیک ہو گئے. ایسی درجنوں مثالیں آپ کو احادیث کے اندر آئے گی. اور اس لیے میں آپ کی خدمت عرض کروں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظام ہے جس کی کئی صورتیں ہیں اس کی امپلیمنٹ کی کئی صورتیں. ایک تو باقاعدہ قانونی رول اور ریگولیشن کی صورت ہے جو شریعت ہے جو قرآن میں لکھا جو حدیث میں لکھا ہوا. ایک اس کا قانونی شعبہ ہے جو عدالت کا شعبہ ہے. ظاہری طور پر جن چیزوں کی تعلیمی شعبے مثال کے طور پر جو اس کا منشور ہے وہ قرآن کی صورت میں ہے جو اس کی تشریح ہے وہ نبی پاک کی زندگی کی صورت میں آپ کے ارشاد کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کو توازن سے رکھنے کے لیے وہ چیز عدل کی صورت میں ہے. اب یہ ظاہر کی چیز ہے یہ اندر کیسے جائے تو پھر اس میں خاص ایک شعبہ جو نظام مصطفیٰ کا خاص شعبہ ہے وہ علم الاخلاق ہے جس کو آپ علم طریقت بھی کہتے ہیں علم تصوف بھی کہتے ہیں علم الاحسان بھی کہتے ہیں آپ اس کو علم روحانیت بھی کہتے ہیں آپ اس کو علم الاخلاق بھی کہتے ہیں اس کے کئی نام لیجئے اور وہ چیز ایک ہی ہے. یعنی علم الاخلاق ہی علم روحانیت ہے. ہمارے اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس میں کہ یہ روحانیت کیا ہوتی ہے علم الاخلاق ہے اور کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ طریقت کیا ہوتی ہے میں نے کہا بوڑھے ہو گئے تم نے آج تک طریقت نہیں سکھائی لوگوں کو ایسی جمع کیا تم نے. یہی طریقت جو ہے یہی تو علم الاخلاق ہے یہی روحانیت علم الاخلاق ہے. خلق ہی تو طریقت ہے خلق ہی تو احسان ہے خلق ہی تو روحانیت ہے. تو یہ جو شعبہ ہے شریعت مطہرہ کا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا علم الاخلاق اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو علم الاخلاق پر. تو یہ نظام جو ہے یہ روحانیت کا نظام ہے اور یہ دوسرا جو نظام ہے یہ ظاہر کا نظام ہے. تو ان دونوں نظاموں کی تکمیل ہے اور یہ نہیں کہ یہ الگ سم جا رہا ہو یہ الگ سم جا رہا ہو. حضور علیہ السلام کی تعلیم اگر بظاہر بھی ہوتی ہے تو اس میں اخلاق کا پہلو شامل ہوتا ہے اور اخلاق میں اگر تعلیم ہوتی ہے تو باہر اس کا اثر نظر آتا ہے. اس کا اتنا چولی دامن کا ساتھ ہے اور اتنے بیلنس یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں
اور اس طرح اخلاق تعلیم کے اندر اور تعلیم اخلاق کے اندر شامل ہے، یہ ایسے جیسے زیتون کے پھل کے اندر اس کا رس اور گلاب کے پھول کے اندر اس کی خوشبو شامل ہوتی ہے، کہ جس کو جدا بھی کرنا چاہے تو آپ جدا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اندر وہ سرائیت دیا ہوا ہے، تو اسلام کا دیا ہوا دستور ایسا ہے جس کے اندر اخلاق کی خوشبو ہے، اور اخلاق جس کو لگ گیا ہے تو پھر معاشرے کے لیے اچھا فرد بن کے سامنے آتا ہے، جو معاشرے کے لیے اچھا فرد باندھ کر آتا ہے اس کے لیے باطنی یعنی باطن اور ظاہر کو ایسے جوڑ دیا ہے جیسے گلاب کے پھول کے اندر پھول کی پتیاں اور اس کی خوشبو کو شامل کر دیا ہے. اس پر اگر ہم چڑھیں گے تو رات شاید گزر جائے، صرف نظام مصطفیٰ کا تعارف ہوتا رہے گا، لیکن ہم آگے جانے کی بجائے جو تھوڑا سا ہمارے پاس رہ گیا ہے ہم باقاعدہ اب اس کی عملی شکل کی طرف آتے ہیں. یہ تو جستجو کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے میرے نوجوان دوستو بھائیو، کہ تاکہ ہماری طبیعتیں برنگختہ ہو تیار ہوں اور ہم وسوسوں کی دنیا سے اور اندر سے اٹھنے والی نفس امارہ یا گندی فکر اور گندی صحبت کا جو اثر مجھ پر اور آپ پر ہو جاتا ہے، وہ جو چیزیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتی ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ کہ جو من کی بولی بولے تو وہاں پر سارے معاملہ صاف ہو جاتے ہیں. صوفیہ کے قریب لوگ جاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ من کی بولی بولتے ہیں. ان کے بعد بیٹھ کر دل کیوں مطمئن ہوتا ہے؟ کہ وہ بات جو آپ چھپاتے ہیں نا وہ اسی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. جس کو آپ جس کا حل ڈھونڈنے کے لیے آپ کو حل تو ملا نہیں، نہ میں نے اور آپ نے کبھی اس کا حل تلاش کیا. پہلی بات تو یہ کہ ہم چوری کرتے ہیں. اندر سے اگر کوئی خیالات آتے ہیں، کوئی معاملات آتے ہیں، کوئی فکر آتی ہے، تو پہلی بات تو ہم اس کا حل نہیں تلاش کرتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ایک بلکہ ہم اس کو کبھی نیند کی گولی سے، کبھی نشے سے، کبھی بری حرکتوں سے، کبھی کسی معاملے سے، اس کا ایک غیر یعنی اس فکر کے لیے غیر فطری اس کا جو علاج ہے یا غیر مؤثر جو علاج ہے اس طرف ہم چل پڑتے ہیں، اور خرابی پھر اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر نہ اس طرف کا معاملہ درست ہو پاتا ہے نہ اس طرف کا معاملہ درست ہو پاتا ہے، اور انسان ہو کر اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے. جس کو کبھی کبھی میرے دماغ میں مثال یوں آ جاتی ہے کہ مجھ مظفر شاہ سے ملنے کے لیے ایک بندہ گھنٹوں گاڑی چلا کر آ جاتا ہے اور میرے گھر کی بیل بجاتا ہے اور مجھ سے ملاقات کرتا ہے، تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھو اس نے دو گھنٹے کا سفر کیا اور مجھے پا لیا، لیکن میں اپنے آپ کو کب پاؤں گا؟ میں خود کو کب پاؤں گا؟ کیونکہ آپ اگر تھوڑا سا محسوس کریں تو آپ بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے وہ آپ سے دور ہے، جو آپ میں آپ ہے وہ آپ سے دور ہے. جب تک ان دونوں میں آشنائی نہیں ہوگی تو نہ اخلاص پیدا ہوتا ہے نہ قلبی فرحت پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چند ایسے بنیادی سچ اور حقیقت ہے جس کو ہم فراموش کرتے ہیں، جس کی بنا پر ہمیں آپ کے اندر دوری آنا شروع ہو جاتی ہے اور اپنے اندر ہمارے اندر اپنے آپ سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اجنبی ہوتے چلے جاتے ہیں. جانور کی بھی مثال میں نہیں دے سکتا یہاں پر کہ جو صبح اٹھتا ادھر منہ مارتا ادھر منہ مارتا، ہم اس سے بھی کہیں دور ہو جاتے ہیں اور ہماری زندگی کا اہم اور مقصد ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم لباس کس کے لیے پہن رہے ہیں، کھا کس کے لیے رہے ہیں، اتنے تگڑے توانا کس کے لیے ہو گئے، بوڑھے کس کے لیے ہو گئے، مریں گے کس کے لیے؟ ارے بھائی آئے کہاں سے تھے اور کس کے لیے آئے تھے؟ کون ہمیں بھیجنے والا تھا؟ اتنی دوری آ گئی ہے تو پھر دل میں سکون کیسے آئے گا؟ اس سکون کے لیے جو طریقہ کار ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام نے دیا ہے وہ نظام تصوف ہے، وہ نظم تصوف ہے جو اس چیز کی تکمیل کرتا ہے. یعنی ہر مرض کا علاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کے اندر موجود ہے، اور یہی صوفیہ کرام کا تھا کہ ان کے پاس چور آتا عبدال بن جاتا، وہ کیسے ہوا کرتا؟ تو میں نے کہا ایک کرامتی فیض تو یہاں پر ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے قرآن ثابت ہے، لیکن حضرات صوفیہ کی تشخیص کا انداز نفسیاتی ہوتا ہے. سائیکولوجی کو اگر آپ دیکھیں تو سائیکولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ اگر آپ کی طبیعت کو پڑھتا ہے تو پھر آپ کے اندر کے نظم کو سمجھ کر پھر وہ آپ کا علاج کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی چیز حضرات صوفیہ کے پاس، کہ مرید آ کر ان کے پاس گھنٹوں بات کرتا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، ان کے پاس ظاہری علم بھی ہوتا ہے باطنی روحانیت بھی ہوتی ہے، وہ خود سمجھتے ہیں کہ سسٹم کہاں پر ہے. پھر اگر ہمیں کسی پر اعتماد ہو جائے نا، جو جیب پر نظر نہ رکھے دل پر نظر رکھے. ٹھیک ہے نا، میں یہ کہتا ہوں جہاں جعلی کا رد ہو وہاں اچھوں کی بھی بات آپ کریں. ٹھیک ہے، جہاں کیونکہ بیلنس آپ پیش کریں، کیونکہ اگر صوفیہ کا لبادہ اوڑھ کر جالی لوگ آگے ہیں تو صرف جالیوں کا رگڑا لگائیں گے تو یہ بات تو پورے نظام کو منتشر کرے گی. اگر آپ جالیوں کا رد کرتے ہیں تو جو اچھے ہیں ان کی تو بات کریں جو اصل اس کے مالک ہیں، ورنہ یہ تو بد مذہبوں کی تبلیغ ہوتی ہے نا.
یہ تو بد مذہبوں کا انداز ہوتا ہے, اور یہ بد مذہبوں والا لب و لہجہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو جھنڈوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, قیامت کے دن آپ کو چراغوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, قیامت کے دن آپ کو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم نے کہا یہ الٹی باتیں نہ کرو, تم نماز نہیں سکھا رہے ہو, تم ہمیں کچھ اور سکھانا چاہ رہے ہو. نماز یہ تم کوئی ہمارے مخلص نہیں ہو کہ تم ہمیں نماز کی طرف لا رہے ہو. نماز کی طرف لانے کے لیے جو آپ نے انداز اختیار کیا ہے نا, اس سے تو ہمارا ایمان بھی جائے گا. ہم یہ ضرور کہیں گے کہ قبر کے اندر چراغوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, عرش کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, میلاد کے بارے میں ورڈ ٹو ورڈ نہیں پوچھا جائے گا, پوچھا نماز کے لیے جائے گا. لیکن نمازیں اس کی بنتی ہے کہ جس میں ایمان ہوتا ہے, اور یہ جو علامات جو اہل محبت کرتے ہیں وہ نمازوں کو نہیں چھوڑتے, بلکہ یہ علامات عشق مصطفیٰ کا اظہار ہے, اور جب تک عشق مصطفیٰ کی سے دل کی زمین تیار نہیں ہوتی تو کوئی نماز بھی پڑھتا رہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ کہہ رہا کہ جی قبر میں ناتخوانی کے بارے میں تھوڑی پوچھا جائے گا, قبر کے اندر کوئی ناتخوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں نے کہا پوچھا تو نماز کے بارے میں جائے گا, لیکن نماز بچی کسی کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ بے ڈھنگے انداز میں ہمیں کچھ اور ہمارے مخلص بن کر آپ ہمیں کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں, تو ہم سمجھ رہے ہیں آپ ہمیں نماز نہیں سمجھا جا رہے, آپ ہمیں کسی اور راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ جہاں پر آپ منفی پہلو کو بیان کریں تو اس کے ساتھ مثبت پہلو کو بھی آپ لے کر آئیں. سمجھ رہے, مثبت پہلو کو. اگر نعت کا شعبہ ہے, کیونکہ ہر شعبے کے اندر دو قسم کے لوگ آ جاتے, دو نمبر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں, کیا صرف پیروں میں آئے مولویوں میں نہیں آئے؟ تو ان کا بھی بولے نا. صرف نعت خوانوں میں آئے مولویوں میں نہیں آئے؟ تو ان کا بھی بولے نا. صرف نعت خوانوں میں آئے مفتیوں میں نہیں آئے؟ دو نمبر قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو مفتی لکھتے ہیں, میں نام نہیں لیتا, کئی لوگ آپ جانتے. تو میں کہتا ہوں پھر سب کا نام لینا. تو جس طرح آپ کا جو عہدہ ہے آپ اپنے آپ کو سائڈ سے نکال کر دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر اس کا پورا بیلنس بیان کریں. جو غلط ہے اس کو غلطی واضح کر کے غلط کہیں, لیکن کسی نیک کام کرنے سے کوئی بد مذہب اگر کسی نیک کام کے لبادے کو اوڑھ لے تو وہ نیک کام بنا نہیں ہوتا. جس طرح کا کھانا کھاتے وقت مکھی آ جائے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے, کھانا نہیں. جی وہ اتنی خرافات ہوتی ہے. میں نے کہا نظام مصطفیٰ سمجھے, اس میں طریقہ ہے. وہ کہتا ہے جی خرافات ہوتی ہے. میں نے کہا سب سے زیادہ خرافات تو عید کے دن ہوتی ہے. عید کے دن کتنے گانے بجانے ہوتے ہیں مجھے بتائیے, نہیں ہوتے. نکاح میں کتنا گانا بجانا ہوتا ہے؟ تو مفتی کوئی فتوا دے سکتا ہے؟ لہذا گانا بجانا نکاح کی وجہ سے ہو رہا ہے, لہذا نکاح حرام. کوئی کہتا مفتی صاحب ذرا عقل کے ناخن لیں آپ, نکاح حرام نہیں ہے, کام حرام. اس کرام کی نفی کریں, نکاح کرنا نہ چھوڑیں, ورنہ ایک اور فساد کھڑا ہو جائے گا. تو جو چیز اگر غلط اس میں شامل ہو رہی ہے تو اس کی غلطی کی نشاندہی کرے, نہ کہ وفاداری کے کاموں کو کرنا چھوڑ دے. سمجھ رہے؟ تو یہ بے ڈھنگا انداز بھی گویا کہ نہیں ہونا چاہیے. اور نظام مصطفیٰ جو ہے وہ افراط و تفریق نہیں سکھاتا, وہ بیلنس سکھاتا ہے, تاکہ دونوں رخ اس کے واضح کیے جائے. اگر یہ خراب ہے تو یہ بندہ خراب ہے, وہ کام خراب نہیں. اگر کوئی دو نمبر آدمی طریقت کا لبادہ اڑتا ہے تو اس سے طریقت تو حرام نہیں ہو جاتی نا. اس کی اپنی غلطیاں جو ہیں وہ غلط ہیں, اپنی غلطیاں جو ہیں بولیے وہ غلط ہیں. 12 ربیع الاول شریف کے دن جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور دیوانے گھروں سے نکل کر آتے ہیں, اور روڑوں پر جلوس کا سلسلہ ہوتا ہے, نمازوں کی پابندی ہوتی ہے, بڑے بڑے مشائخ علماء کو وہ خود پورے دن کے اندر کوئی 5 روپے نفع جمع کرتے ہوں گے, لیکن وہ کسی اچھے عشق مصطفیٰ پر گفتگو کرنے والے کے لیے 5-10 ہزار کا لفافہ, 20-25 ہزار کی ٹکٹ لگا کر اس کو صرف بلاتے ہیں کہ آپ آئیے اور ہمارے سامنے حضور کا ذکر کیجیے. تو میرے دوستو یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم وہ ایک مکمل اور آفاقی نظام ہے, جس سے ہمیں عشق کا بھی پہلو ملتا ہے اور ظاہر کا بھی پہلو ملتا ہے. عقل کے تقاضوں کو بھی نظام مصطفیٰ بیان کرتا ہے, عشق کے تقاضوں کو بھی بیان کرتا ہے. اس لیے کہ حبی جذبات ہیں وہ بھی انسان کے اندر داخل ہیں, اور ایک عقلی تقاضے ہیں استدلال کے وہ بھی داخل ہیں. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زینت اور سیرت مبارکہ اس کا ایک مکمل نظام نظر آتی ہے. جہاں عقلی تقاضے ہیں وہ عقلی تقاضے میں نظر آتے ہیں, جہاں حبی تقاضے ہیں تو حضور کے تھوک کا بھی ادب کرتا ہوا نظر آتا ہے. حضور نے ان سے یہ تو نہیں کہا کہ قیامت کے دن تم نے میرا تھوک روکا تھا کہ نہیں روکا تھا؟ قبر میں اس کا سوال نہیں ہوگا.
ارے بھائی وہ اگر آپ اس دور میں ہوتے تو عمر آپ کو چھین دیتے. وہ حبی تقاضے ہیں وہ بھی ضرورت ہے
اور جو ظاہری تقاضے وہ بھی ضرورت ہے, اور ان دونوں کو جوڑ کر قبول کرنے کا نام درس نظام مصطفیٰ. اب میرے دوستوں میں تھوڑی سی جلدی کر کے یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے ابھی تک تو ہم نے کچھ تعارف پر گفتگو کی ہے اس حوالے سے کہ ہماری طبیعت خود نماز کے لیے تیار ہو, خشیت الہی کے لیے تیار ہو, والدین کے حقوق کے لیے, اولاد کے حقوق کے لیے, بیوی کے لیے شوہر کے حقوق اور شوہر کے لیے بیوی کے حقوق, وہ خود بیدار ہو. اس پر شریعت مطہرہ نے دیکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظمیں, جو نظم ہے جو حضور عطا فرماتے ہیں اس میں دو پہلو ہیں. ایک دیکھو, انسان کسی بھی چیز کو قبول کرتا ہے تو اپنے نفع کے لیے قبول کرتا ہے, اور کسی چیز کو چھوڑتا ہے یہ ایک نفسیاتی تقاضا ہے جس سے میں بھی بری نہیں ہوں آپ بھی بری نہیں. ہمیں کوئی بھی کتنا بھی بہادر ہو لیکن اس کے اندر ڈر ہوتا ہے, ہمارے اندر کوئی بھی کتنا ہو کہ جن میں تو بالکل مستغنی ہوں لیکن پھر بھی اس کے اندر محبت اور چاہت اور اپنی غرض کے جذبات موجود ہوتے, اس سے راہ فرار نہیں اختیار کر سکتے. اور حضور کا نظام اس سے منہ موڑنے کی بات نہیں کرتا, اس کے ایکسپٹ کرنے کی بات کرتا اور کہتا بس ہم اس کے ڈائریکشن بتاتے ہیں, اس کو یہاں لگانا ہے اس کو یہاں لگانا ہے بس, کیونکہ خوف میں اپنے دل سے نکال کر پھینک دوں. یہ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا بھی پہلوان ہو لیکن وہ ڈرتا ہے, کوئی بہت بڑا بھی سرما ہو تو جناب وہ 50-100 گارڈ اپنے ساتھ رکھتا ہے ڈرتا ہے, یا جو بھی, یا کوئی بھی جتنا مستغنی ہو اس کے اندر سے اپنے جذبات نہیں جاتے. جب اس کے سامنے کوئی اس کی مرضی کی محبت کی بات کرتا ہے اس کا دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے, کوئی اگر اس کا احترام کرتا ہے اس کے والدین کا احترام کرتا ہے اس کے گھر کا احترام کرتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی دل ادھر کھینچتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں ریاکاری نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے, لیکن دل کھینچتا ضرور ہے. تو یہ کیفیت ہماری عمل کی نہیں, یہ خدا داد ہے, یہ اللہ نے دی ہے. اب اللہ نے کوئی عادت اگر دی ہے تو گمراہ کرنے کیوں نہیں دی, وہ تو ہدایت کے لیے دی ہے, لیکن وہ ہدایت کب ہے جب اس چیز کو اس پیمانے میں اور اس جگہ خرچ کی جائے جس جگہ کے لیے خدا نے اس کو بنایا تھا. آپ جب اس سے ہٹائیں گے تو پھر گمراہی یہ جذبات نہیں پیدا کرتے, گمراہی ہمارا عمل پیدا کرتا ہے. محبت جہاں کے لیے تھی وہاں کی بجائے یہاں کر دیا, خوف جہاں کے لیے تھا وہاں کی بجائے یہاں کر دیا, لالچ اور تما کس کے لیے تھی اس کے گھما کے ادھر کر دیا. تو یہ جذبات تو خدا کی طرف لے جانے والے, محبت کا جذبہ بھی خدا کی طرف لے جاتا ہے, تما کا جذبہ لالچ کا جذبہ یہ بھی خدا کی طرف لے جاتا ہے, خوف کا جذبہ بھی خدا کی طرف لے جاتا ہے, محبت کا جذبہ بھی خدا کی طرف لے جاتا ہے. یہ تو اللہ نے ڈالے نا, اب ظاہر سی بات ہے جو اللہ نے جذبات ہمارے اندر ڈالے تو گمراہی کے لیے تو نہیں ڈالے, ہدایت کے لیے ڈالے, لیکن ہم اس کو اس طریقے پر جس جگہ کے لیے اس کو بنایا گیا تھا جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اس کام کے لیے جب ہم نے اس کو نہیں لگایا تو کام الٹا ہو گیا. یہاں پر ابن قیم کو میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا, اس نے ایک بڑی پیاری بات کتاب الروح کے اندر لکھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ درس نظام مصطفیٰ ہے ہمارے وہاں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اور آپ مل کر ایسی گفتگو کریں جس کی زیادہ ضرورت ہمارے باطن کی ہے یا جس پر تھوڑی غور کرنے کی ہے, تاکہ آزاد ہو رہی ہو تو ضمیر خود شرمندہ کرے, شرم نہیں آ رہی تجھے نماز نہیں پڑھتا, تو ضمیر کے منہ پر اگر کوئی گرد آ گئی ہے تو کچھ ایسی گفتگو کریں کہ اس کو توانائی اور انرجی پہنچائے, وہ ہمارے جسم سے زیادہ توانا ہو اور ہمیں بستر سے گھسیٹ کر خدا کے سامنے لے جا کر کھڑا کر. تو اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے اندر یہ ساری چیزیں گویا کہ واضح طور پر میرے دوستوں موجود ہے کہ جس سے طبیعتیں تیار ہوتی ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں اور یہ تمام تقاضوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحمت فرمایا, اپنی ازواج کے ساتھ معاملات, اپنی اولاد کے ساتھ معاملات, اپنے پڑوس کے ساتھ معاملات, اور پھر اس میں دیکھیے جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ جذبات ہمارے اندر موجود ہیں لیکن اس کا اطلاق, اس کو لگانا کہاں پر ہے, کہاں خرچ کرنا ہے, اس کو بھی شریعت مطہرہ نے ذکر کیا ہے. ہم اپنی جہالت میں یا غلط صحبت کی بنا پر یا دین سے دوری کی بنا پر ہم اس چیز کو نہیں لے پاتے, اور پھر ہم اپنی بڑی ایفیشنسی جھاڑتے ہیں, نہیں ہم مولوی نہیں ہیں. تو میں نے کہا پھر کہا کہ آپ شیطان ہے کیا ہے آپ, کہ یہ میں مذہبی نہیں ہوں تو کیا آپ جاننے میں کیا ہے آپ, کہ سوٹ بوٹ پہننے سے کوئی زیادہ معزز ہو جاتا, آپ کو طرز زندگی نہیں آتی, کہ یہ کیسی بات کر, میں نے کہا آپ کو اخلاق ہی نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ جناب اگر کوئی اجنبی ملے تو اس سے کس خوف میں بات کرنا چاہیے, آپ دین سے دور رہے, اس لیے آپ کو الگ سلگ بھی نہیں آئی, آپ کو باتیں بھی نہیں آئی. ایک دین کو بدنام کرنے کے لیے خاص طور پر یہ خاص طور پر یہ بھی ہے کہ یعنی جو خاص زبان میں گفتگو کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا پڑھا لکھا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں تعلیم کا, حضور کا نظام تعلیم کا منکر نہیں ہے, لیکن تعلیم تو علم و دانش اور کسی اپنے ہدف کو پانے کے لیے, اس ہدف کو نہ بھولا جائے. ہمارے وہاں معیار کیا بن جاتا ہے,
کہ اگر قرآن سے کوئی آیت لکھی ہوئی دکھا دی جائے کہ الحمدللہ رب العالمین کہاں لکھا ہوا ہے, دکھا دیا گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا ہے. اور اگر وہ آگے چلا گیا کسی کو سوٹ بوٹ میں دیکھا اور اس نے لیپ ٹاپ کے اور کی بورڈ پر ہاتھ مارا اور سامنے کھل کے سامنے بولے کتنا بڑے اسلامی اسکالر دیکھے آپ, کہ انہوں نے مجھے لیپ ٹاپ سے دکھا دیا ہے. تو میں نے کہا حضرت یہ معیار نہ بنائے, اس نے لیپ ٹاپ سے دکھایا اور حضرت صاحب نے تو آپ کو اصل مصحف سے دکھایا تھا. تو جدت کو استعمال کرنا منع نہیں ہے, لیکن جدت خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی, حیثیت رکھتا ہے وہ نظام جو مصطفیٰ نے عطا فرمایا. اس کو نہ بھولیں آپ, اس طریقے کو آپ گویا کہ اپنے لیے بروئے کار رکھیں. تو یہ چیز میں عرض کر رہا تھا. اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جس نظام نے جو چیزیں مرحمت فرمائی, وہ حقوق کا اتنا بڑا دائرہ ہے حقوق العباد. اگر عباد اس کا واحد عبد ہے, اگر عبد کی طرف آ جائیں تو پھر پہاڑ بھی عبد ہے, پھر درخت بھی عبد ہے, ہوائیں بھی عبد ہیں, زمین بھی عبد ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ عبد کا معنی بندہ, تو بندے سے مراد انسان نا. اگر اس کے عموم اور اصل پر چلے جائیں آپ, تو ہر وہ چیز جس کو خدا نے خلق کیا وہ عبد ہے. ہوائیں بھی مخلوق, اور یعنی آپ مخلوق کہیں عبد کہیں ٹھیک ہے. اب جہاں حقوق العباد کی بات آئی کہ جن کو تخلیق کر دیا گیا ان کے حقوق کی بات آئی, تو اس میں جو جاندار مکلف انسان ہیں ان کے حقوق کی بات آئی, جانور کے حقوق کی بات آئی, بے جان کے حقوق کی بات آئی. کبھی آپ احادیث مبارکہ اور فقہ حنفی کا اگر آپ صرف اس کی انڈیکس کو اگر آپ پڑھ لیں, فقہ حنفی کی یعنی جو قرآن و حدیث سے جو فقہ لیا جاتا ہے اس کی انڈیکس کو اگر آپ پڑھ لیں, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ شریعت نے کس شعبے پر بات چھوڑی ہے. ہمارے وہاں اس چیز کو بانٹ دیا جاتا ہے, عبادات ایک طرف, معاملات ایک طرف. اور پھر اگر آپ عبادات کی فہرست دیکھیں تو آپ حیران و دنگ رہ جاتے ہیں کہ شریعت تو پیدائش سے لے کر استنجا تک کے مسئلے پر بات کرتی ہے کہ ایک بندے کو استنجا کیسا کرنا ہے, اس کو خلوت میں اپنے لیے پاکی کا انتظام کیا کرنا ہے. دین مصطفیٰ اس پر بھی گفتگو کرتا ہے. اور اگر آپ معاملات کی طرف آ جائیں تو پھر معاملات میں تجارت آ گئے, حقوق آ گئے, ہر چیز پر گفتگو کرتا ہے. تو یہ آفاقی نظام ہے جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمایا, اور اس کو خاص طور پر حق عبد کی صورت میں بیان کیا. اور حقوق العباد اس کو کہہ دیا گیا اللہ کا حق اور بندوں کا حق, اللہ کا حق اور بندوں کا حق اس کو بانٹ دیا گیا. اب چونکہ ہم نظام کی بات کر رہے ہیں, نظم کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں بندوں کے حق کی بات کرتے ہیں. تو بندوں کے حق میں سب سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو قرآن نے رکھا, کیونکہ اللہ سے جوڑنے والی ذات بندوں کی, ان بندوں میں تمام بندوں میں کامل بندے اور مکمل بندے افضل البشر سید البشر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس لیے اللہ نے اپنے بعد جس کا حق بیان کیا, حضور خالق تو نہیں ہے مخلوق ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی اعلیٰ مخلوق ہے جسے قرآن نے احسن تقویم قرار دیا ہے, اور احسن تقویم کو فرض مطلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بنا کر اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت کا اظہار ہوا ہے. تو جب بندوں کے حق کی بات آئے گی میرے دوستو, تو اس میں حضور کا نظام سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے حق کو بیان کرتا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے حق کو بیان. کیونکہ اب دیکھیں نا کہ اللہ رب العالمین کے آپ ماننے والے ہوئے ہیں, تو وہ پیغام آپ کو حضور کے ذریعے مل رہا ہے. اب اگر حضور کی ذات مبارکہ کو درمیان سے ہٹانے کی کوشش کی جائے تو پھر نہ اس پیغام پر عمل ہو سکے گا اور نہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کی معرفت ہو سکے گی. اب اگر حضور کے حق کو مقدم کیا گیا تو ایسے انداز مقدم کیا گیا کہ دی ہماوش سب کو لا کر ذات مصطفیٰ پر رکھ دیا, یہاں تک کہ رب نے اپنے کلمے کو بھی موقوف کر دیا حضور کی اطاعت کے اوپر. فرما قل ان کنتم تحبون اللہ, فرما نظم زندگی ہمیں تمہیں دی ہے لیکن تم انسان ہو, جب تک تمہیں کسی کٹھے کے ساتھ نہ باندھا جائے, کسی رسی کے ساتھ تمہاری گردن نہ باندھی جائے, تو تم اپنے کمالات کو ظاہر نہیں کر سکتے, اور تم ایک دشتے ویرا میں بھٹکتے ہوئے کبھی ادھر منہ مارو گے, اپنے کو بھی زخمی کرو گے, دوسرے کو خراب کرو گے. تو ایک نظم میں تمہیں باندھنا ہے, اور وہ نظم کی سب سے خوبصورت تصویر پہلی تصویر جو ہے وہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کی فکر کا پابند بنایا گیا, اور حضور کی اطاعت کو سب سے پہلے نظام مصطفیٰ بیان کرتا ہے. کیوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سوچو تو ویسے سوچو, کرو تو ویسے کرو, کھاؤ تو ویسے کھاؤ, عمل کرو تو ویسے کرو, تاکہ ایک مرکز ہونا چاہیے. کیونکہ اگر مرکز نہ ہو تو پھر آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ وہ کر رہے ہیں, مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے میں کر رہا ہوں ادھر,
دیکھو اسلام نے ہماری ضرورت کو کیسے ملحوظ رکھا ہے. ایک مرکز بنایا اور وہ مرکز بنایا ذات مصطفیٰ کو.
نہ تو پنجابی نہ میں پٹھان, نہ تو اردو نہ یہ سندھی,
آؤ کلمہ پڑھ کے سب محمدی بنے. اب یہ جو پٹھان سندھی بلوچی یہ جو ہے یہ تو ہمارے قبائلی تعارف ہے, لیکن ہمارا جو نظریاتی تعارف ہے جس مقصد کے لیے ہم نے قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اس سفر کو طے کرنا ہے, وہ تعلق اور مرکزیت کیا ہے, وہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, اس سے شریعت مطہرہ نے اس نظم کو بیان کیا. اور آپ دیکھیے, میں اس پر ایک بات عرض کروں, ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دی کہ واطیع اللہ واطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور جو رسول کے نائبین ہیں ان کی اطاعت کرو. اولو الامر کے لیے قرآن نے, مفسرین کہتے ہیں اطاعت کا لفظ نہیں استعمال کیا, اطاعت کا لفظ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے قرآن نے استعمال کیا. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم, واولو الامر کو ذکر کیا لیکن یہ نہیں کہا کہ واطیعوا اولو الامر, یہ نہیں فرمایا. تو اولو الامر کے لیے اطاعت کا لفظ قرآن نے ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس نے فرمایا کہ اتھارٹی جو ہے مصطفیٰ کی ذات ہے, یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے جس کی اطاعت کامل اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے وہ مصطفیٰ کی ہے. اس کے بعد ان کے کتنے بھی نائبین آ جائیں ان کی اطاعت مستقلا خود سے نہیں ہے, نسبت مصطفیٰ سے. اس لیے فرمایا کہ وہ اولو الامر جو بات کے ہیں ان کے ساتھ اطاعت رکھا اس لیے نہیں تھا تاکہ پتا چل جائے کہ وہ سب اپنے مقام میں کمال میں مصطفیٰ کی نالین کے صدقے اور اس دھول کے محتاج ہیں. یہ مرکزیت ہے. اب آپ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید نے اس کو ذکر کیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کو کراس نہ کرنا, ان سے سبقت نہ لے جانا, ان سے آگے بڑھ نہ جانا. سورہ حجرات میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ کے آگے نہ بڑھنا, رسول کے آگے نہ بڑھنا. تو اللہ کے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ اللہ تو زمین پر آنے سے پاک, آنے جانے سے پاک, خلق کسی شے کسی ذرے سے اس کو تشبیہ دی جائے اس سے وہ پاک. تو فرمائیے ہمارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے قول کے آگے آنا ہمارے آگے آنا ہے, اس کے فعل کے آگے آنا ہمارے آگے آنا ہے, اس کی کسی بات کو اگنور کرنا ہمارے آگے آنا ہے. تو فرمائیے جس طرح تم ہمارے بندے ہو تو پھر ہمارے بندے ہو تو تم ہمارے بندے ہو. یہ کیسے پتا چلے گا؟ فرما میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب, یہ لوگ جو چیخو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا, تو میری محبت کا راستہ ڈائریکٹ نہیں ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ, میرے مصطفیٰ سے پیار کر لو میں تم سے پیار کر لوں گا. یہ انڈائریکٹ ہے. اور پھر کس چیز کے اندر؟ اب آپ دیکھیے, ایک ہے نا کہ ظاہری شکل ہم نے حضور جس صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ بلا تمثیل, یعنی جس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ریش مبارک رکھی, جہاں تک رکھی, جیسا امامہ شریف باندھا, یعنی وہ چیزیں چاہے وہ بطور عادات و معاملات کے ہوں یا عبادات کے ہوں, جس طرح بھی مکمل طور پر آپ نے فالو کیا, تو قرآن کہتا اس کا اثر اندر بھی ہونا چاہیے. یعنی کہ خالی بظاہر داڑھی آپ نے رکھ لی اور کہا میں نے سنت پر عمل کیا ہے, اللہ فرماتا ہم اطاعت کی بات کر رہے ہیں, نقل کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ تو صرف داڑھی رکھ کر یہ تو نقل ہے. اطاعت کرو, اطاعت اطاعت کرو. اب آئیے اہل عرب سے پوچھئے اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت اور ہے, نقل اور ہے. نقل اس کو کہتے ہیں جو ظاہر تک ہو, سبحان اللہ, اور اطاعت اس کو کہتے ہیں جو ظاہر سے اندر کو بھی اثر دے, اندر کو بھی اثر دے. تو اس کا آسان معنی کیا ہوا؟ اطاعت کا معنی ہے محبت اور احترام میں آپ کا حکم ماننا. اور محبت و احترام یہ باہر کی چیز نہیں ہے, یہ قلبی چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی نقل نہیں, میرے محبوب کی اطاعت کرو. اطاعت کہتے ہیں کہ کسی کی نقل اس جذبے سے کی جائے کہ وہ آقا اور محبوب ہے. دو طریقے سے بندہ نقل کرتا ہے, ایک ڈنڈا دکھایا آپ اس کی بات بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, ایک سے آپ کو پیار کر جاتا لگ جاتا ہے تو آپ اس کی بات ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو پیار سے اگلے کو دل میں آقا اور مانا, محبوب, اور اپنی تمام لذتیں اور اپنی تمام فکر و محبتوں کو اس کے جوتے کے سامنے ہیچ کر دیں.
اور اس کو اپنے لیے مسیحا بنائیں. اب اس کے کہنے پر عمل کرنا یہ نقل محض نہیں، یہ اطاعت کامل ہے. یہی فرق صحابہ کی داڑھی میں اور منافقین کی داڑھی میں ہو جاتا ہے. منافقین نے بھی داڑھی رکھی، صحابہ نے بھی داڑھی رکھی سرکار کے کہنے پر، لیکن وہ نقل تک رہے، یہ اطاعت تک پہنچے. اور اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ دل سے پیار ہو حبیب سے، پھر بات کر لی جائے نا. اس چیز کی نقل ہو لیکن دل سے ہو. کہ دل سے پیار ہے تو ہم نے کہا میلاد کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نقل کی دلیل تو داڑھی ہوئی، اندر کی دلیل کیا دے گا؟ اندر کی دلیل نماز خوانی ہے، اندر کی دلیل میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ظاہر کی دلیل تو داڑھی ہے، اندر کی دلیل کیا ہے؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں، ارے جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں. یہ جذبات جب تک اندر سے برنگختہ نہیں ہوں گے، نقل نقل رہے گی، اطاعت نہیں بنے گی. بو ذر و بو بکر و عمر و فاروق و علی کا فیض اس کو ملتا ہے کہ سجدہ خدا کو کیا جائے اور دل خدا کی بھی تعریف کرے اور مصطفیٰ کی محبت کے جذبے اور اس کی حلاوت کو بھی. تو لہذا اب دیکھیں کتنا گہرا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر مرکوز کیا گیا، لایا گیا. اب ظاہر سی بات ہے جب محبوب آپ نے مان لیا ہے تو پھر وہی کرنا ہے جو وہ کرتے تھے. اور کرنا کیا ہے؟ خود ہوگا، کیونکہ کام قبلہ، کام جو محبت میں کیے جاتے ہیں وہ خود ہوتے، کرائے نہیں، کرتے نہیں بندہ، خود کیے نہیں جاتے، وہ کیے نہیں جاتے، وہ خود ہوتے ہیں. کیونکہ جس طرح محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے، اسی طرح پھر محبوب کے مرضی کے کام خود ہی ہوتے ہیں جب محبت کامل ہو جاتی ہے. تو لہذا اس کو اطاعت کامل کہتے ہیں. اطاعت کسی نصاب، کسی سیلیبر اور کسی خاص پریکٹیکل اور کسی فزیکل چیز کو اپنے عمل میں لانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اندر وہ گداز، وہ لذت، وہ حلاوت جو قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کیسی عادت پیدا ہوتی ہے؟ میں نے کہا وہ عادت جب دل کہے میں حقیر ہوں اور وہ بادشاہ ہیں. جب دل ایسی عادتیں پیدا کریں میں کچھ بھی نہیں ان کے سوا، وہ ہیں تو میں ہوں. دل یہ کہے کہ میں بھی قربان تو میری جان بھی قربان، تو میری اولاد بھی قربان. جب ایسے تصورات دل میں آئے تو ایسے تصورات کو کہتے ہیں آپ کو پیار ہو گیا ہے، آپ کو محبت ہو گئی ہے. یہ ہے وہ تصورات. اور پھر اس کا اظہار کیا ہوتا ہے؟ جب دیکھ رہے ہیں نعت گنگنا رہے ہیں، جب دیکھ رہے ہیں نعت گنگنا، 100 روپے کی دہاڑی لگا رہے ہیں، 20 روپے کا راشن بچوں کے لیے لا رہے ہیں، 80 روپے کا چراغا لے کر آ رہے ہیں. تو جب ایسی، کیونکہ جب محبوب کی نسبت ہوگی تو جب محبوب کے لیے سب قربان، تو پھر بندہ کہاں تک پہنچے گا؟ اس میں آپ آدھا کلومیٹر نہیں چل سکتے، لیکن جلوس میں آپ کو کتنا مزہ آتا ہے، کیونکہ ان کے لیے کر رہے ہیں نا، ان کے ذکر پر کر رہے ہیں. تو یہ محبت، اب نماز اسی طرح روزہ اسی طرح، ساری چیزیں جو ان کی محبت الفت میں. عثمان غنی کو کفار نے کہا کہ جاؤ کعبے کا طواف کرو، کہا میں نہیں کرتا کعبے کا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. کہا جائیے آپ صلح حدیبیہ کا، جائیے آپ طواف کریں، کہا میں نہیں کرتا. کہا کیوں؟ کہا میرے آقا نہیں، میں طواف کر کے کیا کروں گا. کہا کعبہ مرکز نہیں؟ کہا کعبہ ذیلی مرکز ہے، ثانوی مرکز ہے، اصل اصول مرکز ذات مصطفیٰ ہے. اصل اصول یہ تو پتھر کی عمارت ہے جس کی نسبت مصطفیٰ کی نالین سے، یہ تو ثانوی ہے. اصل جو مرکز مطلق ہے، کعبہ خدا تک نہیں پہنچاتا، کعبہ مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے، مصطفیٰ خدا تک پہنچاتا ہے. حضور کے کلمے کا انکار کر دے، کعبے کا طواف کرتا رہے، کیا ملے گا؟ کیا مشرکین طواف نہیں کرتے تھے؟ کیا منافقین طواف نہیں کرتے تھے؟ لیکن صدیق اکبر کی داڑھی بھی مقبول ہوتی ہے، طواف کے پھیرے بھی مقبول ہوتے ہیں. تو پتا چلا پریکٹیکل طور پر یہ نقل میں کچھ نہیں ہے. نقل جب بنتی ہے قابل قبول، جب اس کے پیچھے وفاداری کی روح شامل ہوتی ہے. اور میں نظام مصطفیٰ کے نظم کو دیکھیے کتنے عقلی طور پر مستمع اور مرکوز کیا گیا ذات مصطفیٰ کریم سے. میرے امام نے کہا نا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے. عبادت دیکھیں کیسی، مولا علی کے زانوں پر مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں. معنی الاثار دیکھیے، دنیا کے ہر محدث نے اس کو قبول کیا، بلکہ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے تو ڈانٹ پلائی، فرما کوئی بہت بڑا جاہل ہوگا جو اس معجزے کا انکار کرے گا. یہ کیسے معجزے کا انکار ہوگا؟ یوشع بن نون کے لیے رکھا ہے تو مصطفیٰ کے لیے بھی رکھا ہے. اب آپ دیکھیں خیبر سے لوٹ رہے نماز عصر کا وقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا بشری کے اعتبار سے بشری معاملات غالب ہیں سو، اور اس اظہار معجزہ کے لیے کرامت کے لیے اور ہمیں دین کے صحیح چلن اور اطاعت کا صحیح کانسیپٹ سمجھانے کے لیے، اطاعت کا صحیح کانسیپٹ بتانے کے لیے اور ہمارے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت مولا کائنات، ان سے بڑا کوئی نمازی ہوگا؟ ان سے بڑا کوئی روزے دار ہوگا؟ ان سے بڑا شریعت پر اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی خدمت میں جواب دہی کے لیے بیدار مستعد ہر سانس کے، یہ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، ان سے زیادہ کوئی ہوشیار بیدار اور اس معاملے میں سمجھدار ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن جب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں اور انہوں نے نماز عصر نہیں پڑھی ہے اور عصر کا وقت جا رہا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی مطمئن ہے کہ میرا کوئی کام خلاف شریعت ہے نہیں. کہا نماز ضروری ہے، کہا اس کی ضرورت جو ہے وہ ثانوی ہے، اصل اصول بندگی تاجور کی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نمناک تھے، سمجھنے کے لیے طالب علم ہے نا، شاگرد ہیں اور آہستہ آہستہ ہر مرحلے میں سمجھ رہے ہیں. تو یہ آنکھوں میں جو آنسو تھے یہ بھی سوال تھا کہ فرق کس طرح کریں، اور جب استاذ موجود ہے تو شاگرد ہر بات کو پوچھتا ہے. مکمل شرح صدر کے لیے اب یہ مثال بھی سامنے آنی تھی. سرکار نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر کہ یا اللہ سورج کو لوٹا دے، کیونکہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. تیرے اب پتا چلا کہ نماز اللہ کی اطاعت جب بنتی ہے جب اس کے آگے حضور کی تعظیم ہوتی ہے. حضور نے جملے کیا کہے کہ علی تیری اور تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں ہے، تو نماز تو جا رہی ہے، نماز چلی گئی. حضرت عاصمہ بنت عمیش رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں نے دیکھا اندھیرا طاری ہوا ہے اور میں نے دیکھا اپنے خانے کے آگے سورج کی دوبارہ روشنی کو. یہ ان کا مشاہدہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. سید عاصمہ بنت عمیش جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اہلیہ تھی، بعد میں حضرت مولا علی کی بھی نکاح میں آئی ہیں، بہت خوشبخت خاتون ہیں اور بہت ان سے تاریخ کے ایک ایک پہلو وابستہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے ہی حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھی، حضرت جعفر طیار مولا کائنات کے بڑے بھائی کے نکاح میں تھی. اس کے بعد جب ان کی شہادت موتا کے مقام پر ہوئی تو صدیق اکبر کے نکاح میں آئی، پتا چلا صدیق اکبر اور اہل بیت میں کوئی جھگڑا نہیں تھا اس لیے تو نکاح ہوا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا، طلاق نہیں دی، انتقال ہوا تو مولا کائنات کے نکاح میں آئی ہے، تو ہمیں تو پھٹا کہیں نظر نہیں آتا، ہمیں تو محبت ہی ساری جگہ پر نظر آتی ہے. تو اب آپ دیکھیے تو یہ بڑی عظیم خاتون ہیں جن سے عقیدے کی درستگی کے کئی نورانی گوشے ہمیں ملتے ہیں. تو عاصمہ بنت عمیش کہتی ہیں کہ باقاعدہ میں نے دیکھا کہ میرے حجرے کے سامنے اندھیرا ہو گیا اور میں نے خود دیکھا کہ اچانک پھر وہ سورج نکل آیا اور میں نے اپنے خیمے کے سامنے اس روشنی کو محسوس کیا. یوں مشاہدہ پیش کرتی ہیں اور سرکار نے دعا فرمائی کہ یا اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، تو یہ اطاعت مصطفی کی اہمیت اور مرکزیت ہے. میں نے کہا حضرت جتنا نماز کو بچانا ہے اتنا اطاعت کو بھی تو بچانا ہے نا. نماز کو بچانے کے لیے قالین موٹے ہوں گے تو اطاعت کو بچانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے. خدا قالین کے بارے میں نہیں پوچھے گا، نماز کے بارے میں پوچھے گا، لیکن نماز میں دل لگانے کے لیے ہونا چاہیے نا. تو ہم نے کہا خدا چراغوں کے لیے نہیں پوچھے گا، عشق مصطفیٰ کے لیے پوچھے گا، لیکن عشق مصطفیٰ سے دل لگانے کے بھی تو کوئی ذرائع ہوتے ہیں نا. تو میرے دوست کو یہ غیر ضروری چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک عاشق ایک وفادار آدمی اس چیز کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. اور میں اپنی گفتگو کو اختتامی طور پر ایک خاص آیت کی طرف اشارہ کر کے آج میں رخ دوں گا اور پھر اس کی عملی صورت ہم لے کر چلیں گے. آج اس درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے کہ اگر ہم ابتدائی طور پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کو قبول کر لیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کریں گے، کامل طور پر کریں گے، قلبی طور پر، ظاہری طور پر، تو پھر سارا نظام خود ہی آتا ہے. میں سے اگر والدین کے حقوق آپ کو بتاتا، اولاد کے حقوق بتاتا، شاید کچھ اجنبیت رہ جاتی، لیکن جن کے صدقے سارے حقوق ہیں، جن کے کہنے پر سارے حقوق ہیں، جب ان کی محبت آ گئی تو پھر کچھ نہ بھی بتاؤں تو آپ خود بخود حقوق ادا کرنا شروع. تو اس ذات کے لیے کہ ان کی محبت کے، جو ابھی آپ نے پڑھا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی. صالحین گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ کیا منہ دکھاؤں گا حضور. علامہ ابن حاج المدخل صاحب مدخل، وہ اپنی زندگی میں کبھی جالیوں کے سامنے نہیں گئے، جانا منع نہیں تھا لیکن کہتے کیسے چہرہ لے کے جاؤں. وہ کریم آقا جن کی تات، ابھی وہ بچہ پڑھ رہا تھا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت، ہاں یہ دل ہے یہ جان ہے یہ گردن ہے قدم رکھو. میں نے کہا یہ مفتی اعظم کہہ سکتے تھے، مولانا حسن کہہ سکتے، ہم اس پر سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں لیکن منہ میاں مٹھی ہو کر کیا کہہ سکتے ہیں. یہ کہہ دینا کوئی ناجائز نہیں ہے لیکن اندر سے بھی سوال ہو کہ کیا اس کے تقاضے ادا ہوئے، اس کے معاملات ادا ہوئے ہیں. ہم تو صرف وہ باتیں کریں گے جو استغاثہ سے متعلق ہو اور ہم جیسے بھگاریوں کو کچھ مل رہا ہو، ورنہ جو ان کے کمالات کی بات ہے تو بڑے لوگ بھی بات کر سکتے ہیں جو اس راستے کے مسافر ہیں، جو وہ ساری بات یہ کر سکتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت میں کہنا منع نہیں ہے. لیکن میں ایک اپنی ایک ایسی فکر سے عرض کر رہا ہوں جو ایک لحاظ سے غیر ضروری بھی ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں، کوئی اس کا اطلاق بھی نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اندر سے ایک تبدیلی کے لیے کہ جب یہ جملے کہے جائیں جس طرح کے حضرت ایک اللہ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا غالباً حضرت سفیان ثوری یا دیگر بزرگ کا، کہ جب وہ آئے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے اور انہوں نے جملہ کہا لبیک تو گر پڑے. بلکہ شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں کہ وہ نماز جب پڑھتے تھے تو ایاک نعبدو پر پہنچتے تو گر جاتے تھے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے میں تو اپنی خواہشات کی بھی سنوں. عبادت کا ماننا ہے، عبادت کا معنی یہ ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں فکری طور پر، کہ بڑے کی بات کو تسلیم کرنا اور خود سپردگی، اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دینا. لیکن کہتے ہیں کبھی تو میں نفس کی بھی سن لیتا ہوں، تو یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. تو ان کے مرشد نے سمجھایا کرنا پڑھ لیا کر، زیادہ اس پر غور نہ کر، پڑھ لیا کر اس پر زیادہ غور نہ کر، یہ منزلیں بھی اللہ رب العالمین تجھے حل کرا دے گا. لیکن ایک فکر، ایک وفاداری کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، لیکن میں نماز کے بعد تو بڑا عجیب بے ڈنگا ہو جاتا ہوں. تو خیال و شرم، دل خجل خجل جانا اور خجالت پیدا ہو جانا، تو یہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت کیسی ہے؟ قرآن نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو یہ نظام رحمت فرما رہے ہیں کبھی ان سے سبقت نہیں کرنا، سبقت ان پر. ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے قربانی کر لی تھی، بس حضرت برہ بن عازب کے ماموں تھے یا یہ خود ہی تھے، اب انہوں نے قربانی کر لی. بھائی جب ٹائم ہو گیا قربانی کی کر لی، لیکن اس وقت حضور نے ابھی تک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹوں کو نہر نہیں کیا تھا، حضور نے قربانی نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کسی نے تانا دیا کہ تم نے قربانی کر لی، حضور سے پہلے قربانی کر لی تم نے، سرکار نے تو بھی جانور ذبح نہیں کیا. وہ لوٹتے ہوئے کہنے لگے حضور میرے سے یہ کام ہو گیا، میں نے پہلے قربانی کر لی، سرکار نے یہ فتویٰ نہیں دیا، کیونکہ سوال عشق کا تھا تو جواب بھی عشق میں دیا گیا. یہ نہیں کہا کہ ہاں بھاری شریف میں لکھا قربانی ہو گئی، میں بھاری شریف کا مذاق نہیں اڑا رہا، ان کے جوتے تو ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، لیکن جو اس کو غلط استعمال کرتے ہو نا نظریے کے خلاف، اس پر بھی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ بھاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جناب قربانی ہو گئی، بلکہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی اور جانور ہے، کیونکہ تقاضا عشق کا تھا نا. اگر حضور یہ بھی کہتے تھے ہاں قربانی ہو گئی، پھر بھی کوئی طلب رہتی، وہ کچھ پیش کرنا چاہتے تھے، حضور ہو گئی غلطی کر لیا پہلے قربانی. آقا نے فرمایا کچھ اور ہے؟ کہ حضور چھ مہینے کا بکری کا بچہ کہا جا اسی کو کاٹ دے ہو جائے گی قربانی. یہ اطاعت کامل ہے، یہ اطاعت کامل. قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. میں اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں مرکزیت کے حوالے سے، لیکن میں تقریری جوش، تعلی، بناوٹ، خود سری اور کسی اور کسی معاملے سے کہ جس کا قلب و جگر اور عمل کے طور پر کوئی اثر نہ ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جملے جو ہم نے کہے ہیں اس کو ہماری روح میں اتار اور مصطفی اطاعت کے لیے ہماری طبیعتوں کو مستحکم فرما، کیونکہ یہ جملے جو ہم نے کہے ہیں اور سنے ہیں یہ ہم جیسے بیکاروں کی بس کی بات نہیں تھی، یہ تیری توفیق ہے. جہاں ان تمام منشور کو بیان کرنے کی تو نے سعادت دی ہے، تو مولا اب تیرے بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں کہ نفس کی شراروں سے ہم تنگ اور پریشان ہیں اور شیطان کے مکر و کیب، مضبوط مکر و کیب کے سامنے ہمارے ارادے نہیں چل سکتے. مولا اب اپنے فضل سے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور قرآن کی آیت سنی اور گفتگو ختم کرتا ہوں.
کہ مرکزیت کیسی ہے. اس میں ایک جملہ عرض کرنا ہے خاص طور پر, یہ آیت آپ نے کئی دفعہ سنی ہے, اس میں بات عرض کرنا ہے کہ کیسی اطاعت, کیسی اطاعت. وہ واقعے میں نہیں ذکر کرتا جو منافق کی گردن ماری ہے, میں صرف آیت کو بیان کرتا ہوں. قرآن کہتا فلا و ربک, حبیب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک, محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, یہ لوگ چاہے جتنی بڑی داڑھی رکھ لیں پگڑی رکھ لیں مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تجھے حاکم نہ مانے. کس چیز میں حاکم نہ مانے؟ فرما فیما شجر بینہم, ان کے درمیان جب پھڈا لڑائی ہو جائے اور جھگڑا ہو جائے اور تو جب ان میں فیصلہ کر دے ایسا نہیں کر سکو تو تجھے حاکم مان کر سر جھکائے, حاکم مان کر, جب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. لیکن آیت یہاں ختم نہیں ہوئی ہے, آگے ایک اور جملہ ہے. ولا تجدو, قرآن کہتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا. محبوب مجھے تیرے, بڑی تسلی سے سنی اس کو, قرآن نے کس باریکی سے خاص چیز کی طرف اشارہ کیا. فرمایا محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, یہ لوگ جب تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تجھے حاکم نہ مانے. کس چیز میں؟ جس میں تو ان کے باہم جھگڑوں میں فیصلہ جب کر دے, تو انہیں نظام جب دے دے, تو یہ تیرے سامنے سر تسلیم خم کریں. لیکن ثم لا یجدو فی انفسہم حرج, صرف یہ سر کو نہ جھکائیں دل کو بھی ادھر ادھر جانے نہ دیں. یہ جو جملہ ہے نا قرآن کا, یہ عشق کو بیان کرتا ہے, اور اوپر کا جو جملہ ہے نا وہ شریعت کی ظاہری پہلو کو بیان کرتا ہے. دونوں جذبے دیکھیں, حبی جذبہ پیچھے فرمایا کہ فیما شجر بینہم, جب ان میں پھٹے لڑائیاں ہو جائیں اور تو فیصلہ کر دے کہ تو غلط تو صحیح, تو جو غلط تھا اس نے بھی گردن جھکا لی کہ آپ کا فیصلہ قبول ہے, جو صحیح تھا اس نے بھی بولیے گردن جھکا لی کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہے. اللہ کہتا گردن جھکانے سے کیا ہوتا ہے, تو لوگوں کے سامنے جھکی ہے. فرما ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا, پھر اس کے بعد تمہارا دل بھی ادھر ادھر نہیں جائے. اور آگے کیا کہتا, وہ یسلموا تسلیما, ظاہر اور باطن دونوں تسلیم سر خم کریں, فرما پھر وہ مومن ہوگا. یہ اطاعت کامل ہے کہ سر کو بھی مصطفیٰ کے آگے جھکایا گیا اور دلوں کو بھی جھکایا گیا. جسم کی بھی سپردگی ہے روح کی بھی سپردگی ہے, تو کیوں نہ کہوں میں یہ کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاج ورکی ہے. جس طرح کعبے سے ہٹ کر کوئی طواف نہیں ہوتا, اس طرح مصطفیٰ کریم کی تعلیم اور ان کی محبت کے بغیر بھی کوئی تصور اطاعت قائم نہیں ہوتا. کعبے کی مرکزیت جو ہے وہ جسم کی ہے, اور مصطفیٰ کی مرکزیت جو ہے وہ جسم اور روح دونوں کی ہے. اس لیے کعبہ اپنی مرکزیت میں ثانوی درجہ رکھتا ہے, مصطفیٰ کی شخصیت مبارکہ جو ہے وہ مرکزیت میں اولین درجہ اور مکمل مستقل استقلالی درجہ رکھتے ہیں. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے حقوق العباد کو جب بیان کیا تو سب سے پہلے حق مصطفیٰ کو بیان کیا. تو نظام مصطفیٰ میں وہ نظم, وہ دانوں کو پرونے والا جو دھاگا ہے وہ اطاعت رسول کا ہے, جس میں ساری چیزیں چل رہی ہیں. اگر وہ لوز ہوا تو پھر اخلاق بھی گیا, امانت بھی گئی, سچ بھی گیا, صداقت گیا. دانا ایک طرف پڑا اس کی کیا اوقات ہے, دانا جب تسبیح کے دھاگے میں آئے تو اس کی قدر ہوتی ہے, اور وہ مبارک و مقدس دور کیا ہے, اطاعت مصطفیٰ. اور وہ مضبوط کس سے ہوتی ہے, عشق مصطفیٰ سے. اور عشق کیسے آتا ہے, عاشقوں کے ساتھ بیٹھنے سے. اور عاشق کون ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ سلے الا کہتے کہتے. تو یہ تھوڑی سی توجہ میں نے اپنے آپ کی اس طرف لانے کی اور آپ کی لانے کی کوشش کی ہے. یہ بنیادی سبق تھا جو ہم مرور زمانہ اور حالات کے پیچ و خم کے اندر بھولتے چلے جاتے ہیں میرے دوستوں. تو صرف میں نے اس کو یاد دہانی کے لیے, اپنی یاد دہانی کے لیے اور میرے جیسے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے کیا ہے. بس اس کو بھولنا ہم نہیں ہیں, بلکہ وہاں تک بچانا ہے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. واخر دعوان الحمدللہ.